حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد.
قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنا حصہ
ولا تنسى نصيبك من الدنيا. اے مومن، اچھا قرآن ہے کس کے لیے؟ صاحبان ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے، کیونکہ اس قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتا سوائے اس کے جو متقی ہوا کرتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے. بس قرآن کا اصل جو مخاطب ہے، جس سے خدا تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے خطاب کر رہا ہے، وہ مومن ہے، متقی انسان ہے، کیونکہ تقویٰ کے وقت قرآن ہدایت نہیں کرتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہدایت کرتی ہے فقط صاحب تقویٰ کی، کہ جس کا دل خدا کے ساتھ، اس کو خدا تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے ولا تنسا نصیبک من الدنیا. اے مومن، اس دنیا سے غافل نہ رہنا. اگر میں نے اس کو اس طرح سے بیان کروں کہ ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد دنیا کی مذمت کرنے لگا امام علی کے سامنے، جو ظاہر دنیا ہے، جو دنیا کا متقی ترین انسان امام المتقی ہے، اس کے سامنے آ کے دنیا کی مذمت کرنے لگا. امام علیہ السلام نے ایک سخت جملہ کہا. امام نے کہا کہ تیری ماں عزادار بنے، تو دنیا کی مذمت کر رہا ہے، تو جانتا نہیں کہ اس دنیا کو خداوند عالم نے اپنی حکمت سے خلق کیا. اس دنیا کے اندر جو مظاہر ہیں، جو جلوے ہیں، جو آفتاب و مہتاب کی قندیلیں ہیں، جو آسمان ہیں، جو دریا ہے، جو پہاڑ ہے، جو جنگل ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے، یہ خدا بند عالم کی حکمت اور سنائی کا مبول تصور ہے. تو خدا بند عالم کی حکمت کی مخالفت کر رہا ہے کہ مولا دنیا تو قابل مذمت ہے. مولا نے کہا جو دنیا قابل مذمت ہے وہ یہ چرند پرند، یہ چاند ستارے، کہکشاں، پہاڑ، دریا نہیں ہے. قابل مذمت وہ محبت ہے جو تو اس دنیا سے رکھتا ہے. قابل مذمت تیرا وہ جذبہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس دنیا کو، توجہ کیجئے گا، اس دنیا کو یقیناً خداوند عالم نے تیرے استفادے کے لیے قرار دیا ہے، مگر قابل مذمت وہ سوچ ہے کہ تم یہ سوچے میں ہمیشہ اس دنیا میں رہ جاؤں. خدا نے تجھے اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیا. دنیا کی محبت قابل مذمت ہے، دنیا تو قابل مذمت نہیں ہے. اگر یہ دنیا نہ ہو، انسان کی آخرت آباد نہیں ہوگی. حدیث رسول اللہ کی الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس کھیتی کے اندر انسان کیا کرتا ہے؟ جب انسان کے پاس زمین ہوگی تو کوئی بیج ڈالے گا، جب بیج ڈالے گا، اس پر ہل چلائے گا، اس پر فصل اگے گی، تو اس فصل سے کچھ حاصل کرے گا. آخرت میں حاصل کرنے کے لیے دنیا کی ضرورت ہے. توجہ کیجیے، ذرا، دنیا تو قابل مذمت نہیں ہے، دنیا کی محبت قابل مذمت ہے. یعنی جس وقت خداوند عالم نے تمہیں اس دنیا میں رکھا ہے، اپنی دنیا کو جو تمہارا حصہ اس دنیا سے ہے، اس کو حاصل کرو. البتہ یہ الگ بحث ہے کہ حصہ کتنا ہے اور حصہ حاصل کیسے ہوتا ہے. انشاءاللہ کبھی خدا بند عالم توفیق دے گا، آپ مجھ سے بہتر افراد سے اس گفتگو کو انشاءاللہ سن پائیں گے. اگر خدا نے ہمیں توفیق دی، آپ کے سامنے بیان کریں گے. درود بھیجو محمد علیہ وسلم. بس دنیا عزیزوں جا رہی ہے ایک انتہائی شاندار دور کی طرف، امام نصر کا دور ہے. اور اس دور کے اندر میں نے بیان کیا کہ حتی دنیا بھی آباد ہوگی، اس کی کچھ مثالوں کو بیان کر چکا ہوں. اس دنیا کے اندر امام عصر کی جو حکومت ہے اتنی شاندار ہے. میں آج تھوڑا سا نوجوانوں کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں ایک حدیث کے ذریعے سے. حدیث یہ ہے کہ الناس اعداء ما جہلوا، لوگ جس چیز کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، جس چیز کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کی مخالفت ہو کر آتے ہیں. آئمہ کی مخالفت کی وجہ ہی یہی تھی کہ آئمہ کو پہچانتے ہی نہیں تھے، آئمہ کو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ خدا بند عالم نے کس مقصد کی خاطر ان کو خلق کیا. انسان بعض اوقات عزیزوں چیز کو جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، اس لیے نہ اس کی طرف بڑھ پاتا ہے، نہ اس کی حمایت کرتا ہے، نہ اس سے استفادہ کرتا ہے. لہٰذا سب سے بنیادی ترین چیز کیا ہے؟ انسان اپنی جہالت کا خاتمہ کرے. اچھا، پھر جو حدیث میں کہا کہ الناس اعداء ما جہلوا، اس سے مجھے رب ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ خدا بند عالم یا رسول اللہ اکرم کی زبانی بیان کر رہا ہے کہ انسان جاہل ہے، میں اپنی جانب جہل کی نسبت دوں. نہیں، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہل ایک اس حصے کو کہتے ہیں کہ جس کو انسان نہیں جانتا کسی بھی فیلڈ کے اندر. مثلا میں اپنی مثال دوں گا، میں علم طب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. ذرا سا بخار ہو جائے گا، میں فوراً جاؤں گا کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی کلینک کسی اسپتال، ذرا سا بخار ہے مگر میں اپنے جسم کی خصوصیات اس کے اوپر عارض ہونے والی عارضات نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم اس بخار سے اس مرض سے کیسے نمٹا جائے، لہٰذا میں جاؤں گا کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے۔ میں میڈیکل کے علم کی نسبت جہل رکھتا ہوں، اس میں کیا برا نہیں ہے، انسان ساری چیزوں کو عالم نہیں ہو سکتا، ہاں کوشش کی جائے تو انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، ہر انسان نسبتاً کسی نہ کسی علم کی نسبت یا بہت سارے علوم کی نسبت جاہل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے اور آپ کو گھر بنانا ہے، ہمارا ہوتا گھر ایسے تو نہیں بناتے، آرکیٹیکچر کے پاس جاتے ہیں، وہی آرکیٹیکچر ہے جس کے پاس میں اور آپ جا کے اپنے گھر کے لیے نقشہ بنواتے ہیں، وہ اپنے علم سے اپنی فراست سے اپنی مہارت سے ہمیں ایک اچھا نقشہ بنا کر دیتا ہے۔ جب اسی ماہر آرکیٹیکچر کو کسی گاڑی کو صحیح کروانے کی ضرورت پڑتی ہے، میکینیکل انجینئر کے پاس جاتا ہے۔ واضح ہے نا بات، ہر انسان چاہے کسی بھی مقام پر پہنچا ہو کسی دوسرے علم کی نسبت یا علوم کی نسبت جہل رکھتا ہے، یہ جہل کا معنی ہے، یعنی بہت سی چیزیں انسان نہیں جانتا۔ حقیقت میں دنیا میں اس وقت جتنی چیزیں ڈسکور ہوئی ہیں، جتنی چیزیں پہچانی گئی ہیں، ان کی تعداد نہ پہچانے والی چیزوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، کم ہے ماضی میں، جو چیزیں ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی وہ بہت زیادہ ہیں۔ ابھی تک انسان روز آنا کسی ایک پودے کے پتے پر تحقیق کرتا ہے، آج کی سائنس کہتی ہے اس پتے کے یہ خواص ہیں، دو سال بعد وہی سائنسدان اپنی زبان سے اسی پتے کے بارے میں دوسری ریسرچ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آہستہ آہستہ انسان کے علم کی سطح بلند ہوتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ ترقی کے مراحل طے ہوتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ سائنس سوفسٹیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے، جو چیزیں آج ہمارے مشاہدے میں نہیں آ رہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آتی جا رہی ہے۔ بس توجہ رکھیے گا، ہر انسان نسبتاً جاہل ہوتا ہے، الناس اعلیٰ ما جاہل، لوگوں کو جو نہیں معلوم ہوتا اس کی نسبت کیا کرتے ہیں، دشمن ہو جاتے ہیں۔ اچھا اعلیٰ کا ایک معنی یہ بھی کہا جاتا ہے انسان منہ پھیر لیتا ہے، اپنا رخ پھیر لیتا ہے اس چیز کی طرف سے۔ اگر آج بھی اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود بھی ہم اور آپ بھی اور ہمارے علاوہ دیگر افراد بھی امام عصر کی طرف توجہ نہیں کر رہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہمارا یہ جہل ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہمارا یہ جہل ہے۔ کیوں؟ ہمیں اس دور کی خصوصیات کا پتہ ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ خداوند عالم کس گولڈن ایرا کے اندر ہمیں لا چکا ہے، کس طلائی زمانے میں ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، جس زمانے کے اندر عزیز عمر آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ طلائی دور انسانیت کا، یعنی امام عصر کا، جہاں پر آنے کے بارے میں گفتگو ہونے لگی ہے، جہاں پر اس طرح کی باتیں ہونے لگی ہیں۔ لیکن جب امام آئیں گے تو اسی دور میں کتنا شاندار اضافہ ہوگا، فقط اس کو بیان کرنے کے بعد اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں گا۔ بتائیں ہمارا موضوع ہے کہ ہمیں اس حکومت پر جاننا ہے کہ جو اتنی شاندار ہے، کل بیان کرنے امام کا طریقہ عمل کیا ہوگا اپنی حکومت میں، کہ وہ مساکین پر رحم کرنے والے ہوں گے، بخشنے والے ہوں گے، ان کی حکومت میں آسمان زمین دریاؤں میں بہنے والے تمام مخلوقات راضی ہوں گی، یہ امام کی حکومت کا ایک نقشہ تھا۔ آج دوسری چیز بیان کرتا ہوں، ہم اور آپ کو یہ بتایا گیا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، یعنی امام کے ظہور میں جانے کی آرزو انسان کیوں کرے، چونکہ جب شاندار دور کو دیکھے گا تو انسان جائے گا اس طرح۔ امام کے دور کے بعد چھٹے امام نے بیان کیا، ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ کھڑے ہو کے بیان کر رہے تھے کہ دیکھو خداوند عالم نے علم کو 27 حروف میں رکھا ہے، سنی ہوگی میں نے آپ لوگوں نے، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، خداوند عالم نے علم کو 27 حروف میں رکھا ہے، 27 الفابیٹس ہیں علم کے، سائنس کے، ترقی کے۔ اب اس سے پہلے کہ روایت کو ادامہ دوں، تھوڑا سا بیان کر دوں، آج کے دور میں جو انسان نے ترقی کی ہے عزیزوں، ذرا اس کو ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں گزار لیجیے، ہر شخص بیٹھے بیٹھے سوچ لے کہ سائنس کی ترقی کتنی ہے آج کے دور میں۔ آج کی ترقی وہاں پہنچی ہے کہ انسان ایک انسان کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کلوننگ کا نام سنا ہوگا یقیناً آپ لوگوں نے، کلوننگ کی جا رہی ہے آج کے دور میں۔ کیا کلوننگ ہے؟ انسان کے ٹیشوز لے کر، انسان کے سیل لے کر اسی طرح کا ایک انسان بنانے کی کوشش، البتہ انسان پہ ابھی نہیں ہے، جاندار سے جاندار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس چیز کو بس ذہن میں رکھیے گا۔ انسان وہاں تک پہنچا ہے اور بہت سے ترقی یافتہ ممالک بھی یہ تجربہ ہوا، بھی کامیاب بھی ہوا، سیلز کو پرورش دے کر، ٹیشوز کو پرورش دے کر اس طرح کے جاندار بنا لیا گیا، اس کے نقائص اپنی جگہ ہیں، ریسرچ اپنی جگہ، انشاءاللہ نوجوان دوست آگے اس کو پڑھیں گے۔ یا اسی طرح سلیکون کے اعضا بننا شروع ہو گئے، کیا مطلب؟ یعنی اگر پہلے زمانے میں کسی کا کان کٹ جاتا تھا کسی حادثے کے اندر تو وہ انسان کان سے محروم ہو جاتا تھا، آج کی سائنس نے اتنی طرف نکل لی ہے کہ سلیکون کے اعضا بنا لی جیسا اس انسان کا ہے اس سے ملتا جلتا۔ میرے پاس ایک ریسرچ موجود تھی کہ جس کے اندر ایک سائنس لیب کا تذکرہ تھا، اس میں انہوں نے اپنی ڈیڈ لائنز دی ہوئی تھی، اپنے وقت کو بیان کیا تھا کہ 2015 تک ہم یہ بنا لیں گے، 2020 تک یہ بنا لیں گے، اس میں جو آخری تاریخ تھی وہ 2050 تھی۔ میں کہاں کس کی بات اشارہ کر رہا ہوں کہ انسان کی ترقی کہاں پر ہے، توجہ کیجیے گا، یعنی آج کے دور میں بھی جو انسان ترقی کر رہا ہے، فضاؤں تک پہنچ گیا، آسمانوں پر جانے کی کوشش کر رہا ہے، زمین کے اندر تہوں میں گھس گیا، ساری چیزیں ہو گئیں، اتنی ترقی ہے جس کو دیکھ کر میں آپ دیکھ نہیں پا رہے، اتنی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، میں آپ پڑھ نہیں پا رہے، ابھی ایک صفحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں 100 صفحے مزید لکھ دیے جاتے ہیں تحقیق کے اوپر، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی آج کے دور میں پڑھنے کا وقت کم ہو گیا، ترقی کی رفتار بڑھ گئی، اب اتنی تیز رفتار ترقی، اس کے بارے میں چھٹے امام نے کیا کہا، خدا بند عالم نے علوم کو 27 حروف میں رکھا ہے، ان 27 حروف میں سے ہمارے مہدی کے ظہور سے اب فقط 2 حروف کا علم آشکار ہوگا، فقط 2 حروف کا علم۔ کیا مطلب؟ یعنی جب امام اعظم رشید لائیں گے تو مزید 25 علوم کا علم امام کے آنے کے بعد آشکار ہوگا۔ توجہ کی، کہاں پہنچے گا انسان، کہاں پہنچے گا یہ انسان، یہ آنے والا دور۔ اب مجھے بتائیے کہ جس راستے کو خداوند عالم نے انسانیت کے لیے رکھا ہے اس سے زیادہ اچھا، بھلا، سعادت مند ترقی یافتہ کوئی دور ہے انسان کے لیے؟ نہیں ہے۔ امام مہدی کے آنے کے بعد ترقی ہے، امام مہدی کے آنے کے بعد سارے راستے تھے، ہم نے مادی بھی مانوی بھی، توجہ کیجیے گا، میں اپنے جو بحث کر رہا ہوں، مجھے خیال آیا ایسا نہ ہو کہ میری گفتگو سے آپ لوگ نوجوان دوست یہ مطلب نکال لیں کہ فقط مادی ترقی ہے، نہیں عزیزوں، مادی ترقی سے زیادہ معنوی ترقی ہونی ہے۔ یہ تو میں نے مادی ترقی کی مثال دی ہے کہ 2 حروف کا علم آشکار ہوگا امام کے آنے کے بعد، 25 علوم کا علم آشکار ہو جائے گا، یہ مادی ترقی ہے، وہ مادی ترقی کے جس کے لیے آئمہ کو خدا نے خلق نہیں کیا، خدا مند عالم نے آئمہ کو انسانوں کو انسان بنانے کے لیے خلق کیا۔ یہ 27 حروف کا ہے، 27 حروف کا علم اپنی جگہ، جب امام تشریف لائیں گے انسان کی ساری چھپی ہوئی صلاحیتیں، خصوصیات آشکار ہو جائیں گی، انسان خلافت اللہ کی حقیقت کو سمجھ پائے گا۔ یہ امام کے بابا درود بھیجو محمد علیہ وسلم۔ سمجھ آیا کہ کتنا عظیم دور ہے، مخصوصاً نوجوان دوستوں، بس ایسے شاندار دور میں جانے کے لیے ہم تیار رکھیں، ایسا شاندار دور اس انسانیت کے ساتھ آنے والا ہے، مجھے اور آپ کو کہا گیا اس دور کے لیے تیار کرو۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے دور کی تیاری کے لیے جو انتظار کیا جاتا ہے اس کو کیوں کہا گیا کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، فرج کا انتظار کرنا میری امت کے اعمال میں سب سے زیادہ افضلیت رکھتا ہے۔ حتی انتظار کیوں؟ کیونکہ تم اس دور کے منتظر ہو کہ جس کے اندر انسان ترقی کرے گا، بحثیت انسان، بحثیت انسان آگے بڑھے گا۔ بس دوستوں، نوجوانوں، آپ سے عرض کروں گا، آنے والا دور تمہارا ہے، آئندہ آنے والا دور نوجوانوں کا ہے۔ امام مہدی کے بارے میں روایت بیان کر دی، جب مولا تشریف لائیں گے تو آپ اپنے چہرے سے، اپنے قیافت سے 40 سالہ نوجوان کی مانند دکھائی دیں گے۔ جو تھوڑے سے ایسے نصیحت افراد ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا، امام آئیں گے صرف نوجوانوں کے لیے؟ نہیں بھائی، امام کی عمر تو آپ سے بھی زیادہ ہے، 1200 سال تو ہو گئے نا امام کی عمر کو، لیکن وہ خدا جو ان کو 40 سالہ نوجوان کی شکل میں بھیج سکتا ہے، اگر آپ کا جذبہ جوان ہو تو آپ کو بھی ان کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ مایوس تو نہیں ہوئے نا بزرگ میرے؟ جذبہ جوان رکھیے، جیسے حبیب نے جذبہ جوان رکھا، جیسے حبیب نے جذبہ جوان رکھا۔ اس کو میں لنک کروں گا کربلا کے ساتھ، ہمارے یہاں ہر چیز کا علاج کیا گیا، ہر چیز کی وضاحت کی گئی ہے۔ حبیب نے اپنا جذبہ جوان رکھا، حبیب کو پتا نہیں چلا حسین کربلا میں کب پہنچے، حسین کو پتا تھا کہ حبیب کے دل میں میرا جذبہ موجود ہے، خط لکھ کے بلا لیا تھا، حبیب کربلا میں نہیں تھے، حسین جانتے تھے کہ میرا ہے، حسین جانتے تھے میرا ہے، میرے انتظار میں لے تو بلا لیا۔ بس عزیزوں، امام کا دور ایک ایسا عظیم شاندار دور ہے، اس دور کے اندر نوجوان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح اپنے بارے میں تھوڑا سا اطمینان پیدا کر سکیں کہ ہاں ہم اپنے دور کے امام کا ساتھ دے سکیں گے. اس کے لیے ہم نے سلوک عاشورہ اپنی بحث کو رکھا ہے کہ جو عاشورہ پہ چلنے والوں کا انداز تھا, جس طرح عاشورہ میں لوگوں نے اپنے امام کا ساتھ دیا, انہی خصوصیات کی بنیاد پر ہم شاید اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دے سکیں. آج جس خصوصیت کو ہم نے سیکھنا ہے, جو چھٹی ہماری گفتگو ہے آج کے دن, وہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس کو ایک جوان کربلا کی زبانی بیان کروں گا. درود بھیجو محمد علیہ وسلم. کون سی خصوصیت سلوک عاشورائی, کون سا سلوک ہے جس کو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے؟ جب قصر بنی مقاتل سے امام کا قافلہ نکلا, پہلے پڑاؤ کیا, پھر جب وہاں سے نکلنے لگے, امام نے حسب عادت حکم دیا کہ پانی کو بھرا جائے, اس کے بعد مولا نکل گئے. جب راستے میں تھے تو امام نے کلمہ استرجاع پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین. اس جملے کو امام نے ایک بار نہیں پڑھا, کئی بار امام نے اس جملے کو پڑھا. حضرت علی اکبر جو جوان رشید کربلا ہے, امام کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا اس وقت اس کلمہ استرجاع کو پڑھنے کا کیا مقصد تھا؟ امام کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے, میں تھوڑی دیر کے لیے مجھ پر نیند تاری ہوئی, اس عالم نیند میں میں نے یہ دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار آیا ہے اور آنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ جو قافلہ گامزن ہے موت ان کے تعقب میں ہے, موت ان کے تعقب میں ہے, موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. میں اس بات کو سمجھ گیا کہ یہ کہنے والا ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے کہ قافلہ موت کی جانب روان ہوا ہے. توجہ کیجئے گا, کربلائی نوجوان کیسا ہوتا ہے. حضرت علی اکبر نے جب یہ سنا کہ مولا نے کہا کہ ہمارے قافلہ موت کی طرف روان ہوا ہے, تو حضرت علی اکبر علی مرتضیٰ کے پوتے ہیں, ایک جملہ پوچھا اپنے بابا سے, کہا کہ پہلے تو کہا کہ بابا خدا برا وقت نہ لائے, لیکن یہ بتائیے الستنا علی الحق, ہم حق پر نہیں ہیں؟ اچھا اب یہ سوال میں آپ سے پوچھوں گا, کیا علی اکبر سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ علی اکبر کو نہیں پتا کہ آپ حق پر ہیں کہ نہیں؟ نہیں. بعض دفعہ انسان تائید کے لیے بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سوالیہ انداز میں پوچھا کرتا ہے, جیسے استاد کسی شاگرد سے پوچھتا ہے کیا میں نے تمہیں یہ چیپٹر نہیں پڑھایا تھا؟ استاد کو پتہ ہے پڑھایا تھا, استاد جانتا ہے پڑھایا تھا, شاگرد اسے جواب لیتا ہے تاکہ بات کی تائید ہو جائے. حضرت علی اکبر پوچھتے ہیں الستنا علی الحق, ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے کہا بات نہیں, امام نے کہا بلا ہم حق پر ہیں. حضرت علی اکبر نے کیا جواب کیا؟ کہا کہ جب ہم حق پر ہیں اذن لا مبالی, اب پرواہ نہیں ہے, ان نموت محقین, کیونکہ ہم موت پر مرنے والے, ہم حق پر آنے والے, ہمیں موت حق پر آنے والی ہے. توجہ کیجئے گا عزیز, یہاں سے پیغام لیا ہے میں نے نوجوانوں کے لیے کہ دیکھو حضرت علی اکبر نے ایک معیار دیا, معیار یہ ہے کہ تم ہمیشہ اپنے سامنے حق کو مد نظر رکھنا. اگر تمہارے قدم حق کے اوپر ہیں, تمہارا سفر حق کی طرف چل رہا ہے, اب موت کی پرواہ نہ کرو. یہ حضرت علی اکبر نے کہاں سے یہ چیز دی؟ میرا دل کہتا ہے, ظاہری بات ہے میرے پاس اس کی دلیل نہیں کہ وہاں سے لی, میرا دل کہتا ہے میں نے جس کو پہلے بیان کیا کہ امام علی علیہ السلام کے پوتے ہیں, جب رسول اللہ سے امام علی علیہ السلام متعدد بار پوچھتے رہے, یا رسول اللہ یہ جنگ بھی ختم ہو گئی میری شہادت کا وقت نہیں آیا, یہ جنگ بھی چلی گئی میری شہادت کا وقت نہیں آیا, ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے کہا, اے علی, خطبہ جب کیا تھا مائے شعبان کا اور اس مائے شعبان کے خطبے میں بیان کیا تھا, اس کے بعد پھر فضیلت بیان کرنے کے بعد رسول اللہ نے خبر دی تھی کہ اے علی اس ماہ مبارک رمضان میں, یعنی ایک اسی طرح کا ماہ مبارک رمضان آئے گا, اس میں تمہاری داڑھی تمہارے خون سر کے خون سے خضا ہو جائے گی, یعنی موت کی خبر, شہادت کی خبر. اصل میں امام علی نے کیا پوچھا تھا؟ پوچھا تھا کہ کوئی بچنے کا راستہ ہے, مجھے بچنا ہے, مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا سوال پوچھا؟ کہا رسول اللہ اتنا بتائیے کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آئے گا میرا دین سالم ہوگا. ایک سوال علی مرتضیٰ کا سوال, امام المؤمنین کا سوال, یاسف الدین کا سوال, امام المتقین کا سوال, فقط ایک سوال, میرا دین سالم ہوگا؟ کہا علی ایمان ہے اس کی فکر ہے. اسی چیز کو رسول اللہ نے کہا بھی ہاں یقیناً ایسا ہوگا. پھر امام علی نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کو صبر کا نہیں شکر کا مقام ہو. علی اکبر نے بھی یہی کہا ہے کربلا کے اندر کہ بابا اگر ہم پر ہیں اب پرواہ نہیں ہے, لا مبالی اذن لا مبالی, اب پرواہ کی بات ہی نہیں ہے, ان نقطہ مهم نہیں کیونکہ ہم پر بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں. عزیزوں اس سے جو نقطہ نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان حق کو پہچان کر ہم پر ثابت قدم رہ لے پڑنے کا, اگر ہم بنے اب پرواہ نہیں ہے, موت کی طرف جائیں گے ثابت قدم ہی دکھائیں گے. لہذا تو سلوک کے آشورائی میں جو نقطہ آج نکال کے آپ کے سامنے لا کے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے ثابت قدمی, حق کے راستے پر ثابت قدمی. کہاں تک؟ وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. ثابت قدمی یہاں تک لے جائیے. بس ثابت قدمی بنیادی نقطہ ہے کہ جو کربلائی کرداروں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے, جس کو علی اکبر نے اس طرح اپنی زبان سے بیان کیا مگر کربلا کے ہر کردار کے اندر یہ ثابت قدمی ہمیں نظر آتی ہے. اس ثابت قدمی کے ذریعے سے ہی عزیزوں قومیں ترقی کرتی ہیں, افراد ترقی کرتے ہیں, معاشرے آگے بڑھتے ہیں. اور اگر ثابت قدمی نہ ہو, عزم کم ہو, ارادہ کم ہو, حوصلہ کم ہو تو قومیں سرنگون ہو جایا کرتی ہیں, افراد شکست کھانے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں. یہ ثابت قدمی بہت اہم چیز ہے. یہ ثابت قدمی ہر جگہ چاہیے, اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی, انفرادی زندگی کے اندر بھی, اجتماعی زندگی کے اندر بھی. بس ان نوجوانوں سے عرض کروں گا یہ ثابت قدمی ہر جگہ لازمی ہے. ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی گئی, ہمیں کہا گیا کہ دیکھو کوئی بھی عبادت شروع کرو خدا کثرت عبادت کی طرف توجہ نہیں دیتا, خدا کیفیت عبادت کی توجہ دیتا. پھر ہمیں سکھانے والوں نے یہ سکھایا کہ دیکھو کوئی بھی عمل شروع کرو کم شروع کرو مگر اس کو مستقل انجام, کم شروع کرو مستقل انجام, ثابت قدم رہو. اگر ثابت قدم رہو گے تو کیا ہوگا؟ اب اس میں ایک واقعہ سناتا ہوں. عیاض عبدالکریم پینندوز کے نام سے مشہور ہیں, ایک عارف مرحوم ہو گئے. میں نے پہلے دوسرے دن آپ کے سامنے بیان کیا کہ دیکھیے ملاقات امام کے سلسلے میں یہ بات کہ کوئی یہ کہے کہ میں جب جاؤں مل لوں یہ غلط ہے, اس کو کہا گیا کاظم مفتری, یہ جھوٹا ہے. تہمت لگانے والے جو کہے مجھے پتہ معلوم ہے, مجھے ایڈریس معلوم ہے, میں جب جاؤں امام سے جا کے مل لوں, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں امام مل سکتے ہیں, امام ملتے ہیں, امام ملے ہیں. میں اس کی کچھ مثالیں آپ کو یہاں سے بھی دے سکتا ہوں. مسلم بہت سے افراد جو حج کر کے آتے ہیں, مخصوصاً سے رسید افراد سے میرا بہت ملاقات ہوئی, اس سال نہیں پہلے سال میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ایک مرتبہ میدان منا کے اندر, ابھی تو آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا, میدان منا کے اندر چلتے ہوئے جب پتھر مارنے کی جگہ پہنچے, نبی جمرات کی جگہ پہ پہنچے, وہاں پہ ہم جب جمارا کر رہے تھے میرا سانس گھٹنے لگا, میں ادھر ادھر مدد کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا, مجھے کوئی مددگار نہیں ملا. جو گئے حج میں وہ جانتے ہیں کہ عجیب نفس و نفسی کا عالم ہوتا ہے, لوگ شیطان پر پتھر مارنے آتے ہیں, شیطان نے وہی مشغول کر دیا ہوتا ہے, نفس و نفسی کا عالم ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میں تلاش کر کے کوئی تو مدد کرے, کوئی مدد نہیں ملی, مجھے نظر آیا, محسوس ہوا کہ اب دم گھٹنے والا ہے. مجھے یاد آیا کہ ہم جب مشکل میں پھنستے ہیں مجلس میں سنا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پکارو, کہو یا ابا صالح ادرکنی, یا ابا صالح ادرکنی. کہتے ہیں بس میں نے وہ آواز یا ابا صالح ادرکنی, کہتے ہیں اس مجمع میں مجھے نہیں معلوم کسی نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے نکال کے کونے پہ کھڑا کر دیا. اپنے جد پہ آنسو باندھے, یعنی اس دن سے میں نے اپنا وتیرہ یہ بنا لیا صبح ہوتی تھی بیٹھ کر امام حسین کے مسائل پڑھا کرتا تھا اکیلے میں، شام ہوتی تھی اس نیت سے کہ زمانے کا امام اس عمل کو انجام دے رہا ہے، میری زندگی میں کوئی ایک عمل تو ایسا ہو جو زمانے کے امام سے مطابقت رکھتا ہو۔ کہتے ہیں اس نیت سے میں نے صبح اور شام مسائل پڑھنا شروع کیے، میں نے اس کام پر ثابت قدمی دکھائی۔ کہتے ہیں ایک سال نہیں گزرا تھا کہ میری اپنے زمانے کے امام سے مطابقت۔ ثابت قدمی، بس اصل میں یہ ثابت قدمی اتنی اہم ہے کہ اس میں خداوند عالم قرآن کریم میں ثابت قدمی کو سراہتا ہے، ثابت قدم لوگوں کو سراہتا ہے۔ میں ایک واقعہ قرآن کریم کی زبانی آپ کے سامنے بیان کروں، واقعہ اس لیے میں نے کہا کہ کیونکہ خود قرآن کہتا ہے کہ نحن نقص علیکا، ہم آپ کو قصے سنا رہے ہیں، لیکن بس اتنا فرق ہے، میں اکثر کہتا ہوں کیونکہ شاید آپ نے سیکشن میں سنا ہو کہ قرآن کریم قصے سناتا ہے، قرآن کریم داستان سناتا ہے، مگر قرآن کریم کے قصے اور داستان سنانے اور ماؤں کے قصے اور داستان سنانے میں فرق ہے۔ مائیں قصے سناتی ہیں تاکہ ان کے بچوں کو نیند آ جائے، قرآن قصہ سناتا ہے تاکہ وہ امت پیدا ہو جائے۔ یہ فرق درود بھیجے محمد والا۔
تمہاری درخواست کو خدا بندے عالم کی بارگاہ میں بھیجوں گا، خدا بندے عالم سے کہوں گا تمہاری مدد کے لیے رہنمائی
انتظام کریں۔ جب ان نبی خدا نے جناب شموئیل نے خدا و تعالیٰ سے دعا کی، خدا و تعالیٰ نے جناب شموئیل سے کہا کہ اے نبی خدا ان کو خبر دیجئے کہ ہم نے ان کے لیے ایک سردار کا انتخاب کر دیا۔ خوش خوشی آئے سارے لوگ کہ الحمدللہ ہمارے لیے ایک سردار کا انتخاب ہو گیا، ہمارے رہنما کا انتخاب ہو گیا کہ جس کی رہنمائی میں ہم لڑیں گے، دشمن سے اپنی زمین کو واپس لیں گے، اپنی عزت کو واپس لیں گے۔ اب جب یہ جناب شموئیل کے پاس آئے تو وہ جو یہ قصہ ہے مگر قرآن کا بیداری کے لیے ہے، سونے کے لیے نہیں ہے۔ جناب شموئیل کے پاس جب یہ قوم واپس آئی، کہا کہ اے لوگوں میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خدا بندے عالم نے تمہارے لیے ایک سردار کا انتخاب کیا ہے۔ کون ہے وہ سردار؟ کہا کہ تمہارے لیے خدا بندے عالم نے تالوت کو سردار مقرر کیا۔ اب جب تالوت کا نام سنا تو یہاں جو آنے والے افراد تھے ان کے چہروں کے تیور بگڑ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الہی انتخاب پر اعتراض پہلے سے ہوتا رہا ہے، خدائی انتخاب پر اعتراض سنت ہے ان لوگوں کی جو قوموں کے سردار ہوا کرتے ہیں۔ کہا کہ اے جناب شموئیل، انما یکون اللہ الملک علینا، وہ ہمارا سردار کیسے بن سکتا ہے؟ ونحن احق بالملک منہ، ہم اس سرداری کو سے زیادہ حقدار ہیں۔ کس بنیاد پر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم زیادہ سرداری کے لائق ہیں؟ کہا اس لیے کہ تالوت کو بلا یوتا من المال، اس کو مال میں سے تو کچھ ملا ہی نہیں، یعنی اس کے پاس مال دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک فقیر انسان ہے۔ کیوں؟ جناب تالوت کا کردار کیا تھا، جناب تالوت کا روزگار کیا تھا؟ جناب تالوت سبتائی کیا کرتے تھے۔ سبتائی کیا چیز ہے؟ مشک لے کر گھوما کرتے تھے، مشک سے لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے، اس کی کچھ اجرت دیا کرتے تھے، سبتائی ماشکی کہلاتے تھے لوگ۔ ایسے شخص کو خدا بند عالم نے ان لوگوں کا، کہ جو اس زمانے کے بڑے لوگ تھے، آئے تھے ہمیں یہ سردار چاہیے، ہمیں لڑائی کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے سردار چاہیے، خدا بند عالم نے جناب تالوت کو منتخب کیا۔ کیا خدا بند عالم نے تالوت کو تمہارے لیے مبعوث کیا ہے تمہارا سردار؟ ان لوگوں نے آ کے اعتراض کیا، کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ یکون لہ الملک علینا، وہ ہمارا سردار کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس سے زیادہ سرداری کے حقدار ہیں۔ کیوں؟ اس کے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آگے دیکھیے، جناب شموئیل نے پہلے کہا خدا نے اسے تمہارے لیے مبعوث کیا ہے، قرآن کہا کہ پہلے باز اللہ ہو، خدا نے تمہارے لیے مبعوث کیا۔ جب لوگوں کا انکار سنا جناب تالوت کے لیے، جناب شموئیل نے دوبارہ کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، بلا وجہ کی باتیں نہ کرو، خدا نے اس کو تم لوگوں کے اوپر چن لیا ہے، یعنی تمہارے درمیان کچھ معیارات کو دیکھ کر تمہارے درمیان سے خدا نے اس کو چنا۔ کس معیار پر چنا؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم، خدا بند عالم نے اس کو تمہارے اوپر چن لیا ہے اور اس کو علم اور شجاعت میں سب سے زیادہ حصہ عطا کیا ہے، علم اور شجاعت میں۔ وزادہ بسطتم فی العلم والجسم، خدا بند عالم نے علم اور شجاعت اور طاقت میں، توجہ نہیں کی آپ نے، خدا بند عالم نے علم شجاعت اور طاقت کی بنیاد پر تالوت کو تمہارے اوپر چن لیا۔ عزیزوں یہی معیار جانشینی تو رسول اللہ کا بھی تھا کہ جس کا علم زیادہ تھا، جس کی طاقت زیادہ تھی، جس کی شجاعت زیادہ تھی، اس کو اپنی جگہ جانشین بنا کر گیا۔ یہ معیار الہی ہے، یہ معیار الہی ہے۔ خدا مند عالم زیادہ مال و زیادہ عمر ہونے کی بنیاد پر انتخاب نہیں کرتا، خدا مند عالم علم و شجاعت کی زیادتی پر انتخاب۔ کہا کہ خدا بند عالم نے اس کو تمہارے اوپر چنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا علم تم سب سے زیادہ ہے، اس کی شجاعت، اس کی طاقت تم سب سے زیادہ ہے۔ بس یہ بیان علی مرتضیٰ کا تھا، علم کی حد یہ ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ زبان رسالت نے بیان کیا۔ شجاعت کی تعریف خدا نے فرشتوں سے کروا دی، لا فتح الا علی، لا سیف الا سلطان۔
میں آپ کے سامنے تاریخ
کا بچوں کے ذہن میں مکس نہ ہو جائے، جالوت یعنی باطل کا ہو حکمران، تالوت یعنی الہی نمائندہ۔ ٹھیک، جب یہ جالوت اور تالوت کا لشکر آپ کے سامنے ہوا، اب اس لشکر میں ان لوگوں کے جن کا عقیدہ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، جو اکثریت کو دیکھ کے گھبرا جایا کرتے ہیں، فوراً سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، ہمارے اندر تو جالوت سے لڑنے کی ہمت ہی نہیں، ہمارے اندر تو جالوت سے لڑنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے، ہمارے تو طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم جالوت کا مقابلہ کریں۔ کیوں؟ یہ جالوت اتنا عظیم و شان لشکر رکھنے والا ہے، اس کا جاؤ حشد اتنا ہے، اس کی فوج وہاں تک پھیلی ہوئی ہے، ہماری طاقت قلیل ہے۔ اس کے مقابلے میں خدا نے بیان کیا کہ والذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اسی لشکر تالوت میں کچھ ایسے تھے، توجہ کیجئے، کچھ ایسے تھے کہ جن کا آخرت کے اوپر یقین تھا، جن کا آخرت کے اوپر ایمان تھا، جنہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ ایک روز خدا سے ملنے جائیں گے، یعنی خدا کی ملاقات کے لیے جائیں گے۔ ان لوگوں نے، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم جالوت کا تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، چونکہ صاحبان ایمان تھے، قلیل تھے مگر صاحبان ایمان تھے، کہا کہ دیکھو اس قلیل کو دیکھ کر گھبرانا نہیں، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیر کم باذن اللہ، یہ پہلی بار نہیں ہے، خدا کی سنت ہے کہ قلیل کے لشکر سے کثیر کو مغلوب کر دیا کرتا ہے، قلیل لشکر کو غالب کر دیتا ہے کثیر لشکر کے اوپر، ایک شرط ہے باذن اللہ، اگر اس قلیل کا پاؤں، اس قلیل کا قدم باذن اللہ اٹھے، اللہ کی رضا کی خاطر اٹھے۔ عزیز، اس چیز کو آج کے دور میں بھی آگے محسوس کیجئے کہ جب ایران عراق جنگ ہوئی تھی تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا ایران مارا گیا، بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ بے وقوفی ہے، امریکہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ لشکر ہے، اس کا جاؤ حشم ہے، اس کے فوجی بیڑے ہیں، مگر یہ قلیل تھے مگر صاحب ایمان تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں قرآن کی سنت کا پتہ ہے، قرآن اسی سنت کو بتا رہا ہے کہ خدا صاحبان ایمان قلیل بھی ہوں تو کثیر لوگوں پر خدا انہیں غلبہ عطا کرتا ہے۔ اسی لیے جب امام خمینی کے سامنے کسی نے کہا کہ اب کیا کریں، امریکی بیڑے ہماری حدود کے اندر آ گئے، تو عجیب جملہ اس شخص نے کہا تھا کہ امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ارے تو وہ وقت اور آج کا وقت ہے امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سنت الہی ہے، یہ سنت الہی ہے، یہ قرآن ہے، یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ واقعہ اس زمانے سے مخصوص نہیں ہے، میرے جس نقطے کی بتانا چاہ رہا ہوں، یہ واقعہ قرآن کے واقعات فقط پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن اور اس کے واقعات اس زمانے کے لیے نہیں ہے، اس زمانے کے لیے ہوئے مگر سنت الہی کے طور پہ آج بھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے۔ جو ان الہی اصولوں پر عمل کرے گا، ان الہی اصولوں پر عمل کر کے خدا تعالیٰ اس کو معراج عطا کرے گا، جیسے عطا کے درود بھیجے محمد علیہ، سمجھو گی۔ اب یہ لشکر جب پہنچا تالوت اور جالوت کے سامنے، ہوا ایمان والوں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ تالوت کے ساتھ چلے تھے بظاہر اسلامی لشکر کے اندر چل رہے تھے مگر ایمان نہیں تھا، توجہ رکھیے، بظاہر اسلامی لشکر، بظاہر الہی رہبر کی رہبری میں چل رہے تھے، ایمان کے کمزور تھے، کیا مطلب؟ ثابت قدمی نہیں تھی۔ اب جب یہ لشکر آمنے سامنے ہوا، اب وہ خوبصورت آئے گا آپ کے سامنے پیش کروں، جب لشکر آمنے سامنے ہو گیا، مارکہ سج گیا، اب مارکے میں آنے کے لیے قلیل تعداد والوں نے دوسروں کی بھی ہمت بڑھائی کہ بھائی گھبراؤ نہیں، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خدا وقت عالم نے بہتے دریا کو تمہارے لیے خشکی میں تبدیل کیا تھا، اسی خدا نے تالوت کا انتخاب کیا ہے، تم ایک طرف فرعون کے لشکر اور دوسری طرف دریا پہ آ کے پھنس گئے تھے، راستے بند ہو گئے تھے، مگر خدا نے اسی بہتے دریا کو تمہارے لیے روک دیا، تمہیں راستہ دیا، تم اس خدا کی قدرت میں شک کیوں کر رہے ہو؟ آگے تو بڑھو، حوصلہ تو کرو، یعنی ثابت قدم رہو، تم چونکہ وہاں موسیٰ کی سربراہی میں ثابت قدم رہے، خدا نے بہتے دریا کو خلاف سنت، دریا کی روانی ہوتی ہے، خدا نے خلاف سنت کیا کیا، اپنی حکمت سے دریا میں راستہ بنایا، کہا تم اس چیز کو یاد رکھو، خدا تمہارے ساتھ کر چکا ہے، پہلی بار تم اس مشکل میں نہیں پھنسے۔ اس کے بعد جب یہ لشکر آپ کے سامنے ہوئے، اب یہاں انہی ایمان والوں کی ایک دعا ہے جو قرآن نے نقل کی، اس کے بارے میں دو مقتی کو کہا میں کروں اور زحمت تمام کر رہے ہیں، یہاں پہ اس لشکر والوں نے جو صاحب ایمان تھے کہا ربنا، اب ہاتھوں کو اٹھایا، کب؟ توجہ کیجئے گا، میں کہ دیکھیے دعائیں اس وقت مستجاب ہوتی ہیں جب انسان گھر سے نکل کر میدان میں آیا کرتا ہے، یا اہل ایمان دعا کرنے کی جگہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو گھر پر بیٹھ کر دعا نہ کرو کہ خدا ہمیں عزت عطا کر دے، عزت چاہیے میدان میں آؤ، اپنی حیثیت کے مطابق کام کرو، ثابت قدم رہو، پھر خدا سے کہو خدا ہمیں عزت عطا فرما۔ ایک لوگوں نے میدان میں آ کر کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر کی فراوانی عطا فرما، وثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو جمع دے، وانصرنا علی القوم الكافرین اور اس کافر جو جالوت کا لشکر ہے اس پہ ہمیں نصرت عطا فرما۔ اب یہاں بھی ایک ظریف نقطہ ہے، کاش میں خود اپنے آپ کے لیے پہلے کہوں گا کہ ہم قرآن سے آشنا ہو سکیں، قرآن انسان ساز ہے، قرآن معاشرہ ساز ہے، قرآن ترقی لینے کے لیے، قرآن ہدایت کے لیے، قرآن کے واقعات کے اندر ہدایت کے پہلو ہیں۔ عزیزوں ان لوگوں نے آگے دعا کی، پہلی بات کہاں کی تھی؟ میدان میں آگے، میدان میں کھڑے، دشمن سامنے کھڑا ہے، گھر بیٹھ کے دعا نہیں کرے پروردگار کو تباہ کر دے، ان کو نابود کر دے، ہمیں کچھ نہ ہو، نہیں، میدان میں آنا پڑے گا۔ میدان میں آنے کے بعد اب دعا کی ترتیب ہے، بس توجہ کیجیے گا، نوجوانوں سے مخصوص چاہوں گا کہ اس دعا کی ترتیب کو دیکھو عزیزوں، یہ لشکر میدان میں کیوں آیا؟ تاکہ دشمن کے لشکر پر غلبہ پا سکے، یعنی جالوت کے لشکر پر غلبہ پا سکے، اس لیے آیا نا۔ اس کو خدا کی حکمت، خدا کی قدرت پر یقین بھی ہے، اس کے باوجود اس لشکر نے دعا کی ترتیب کیا رکھی، ربنا افرغ علینا صبرا، ہمیں صبر فراوان عطا فرما، وثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو جمع دے، منصورنا نصرت بھیج، نصرت مانگی تیسرے مرحلے پر۔ کیا مطلب؟ آئے تھے غالب ہونے کے لیے، پہلے ہی مرحلے پہ کہتے تھے پروردگار ہمیں نصرت عطا کر دے، نہ تلوار چلانی پڑے، نہ نیزہ چلانا پڑے، نہ میدان میں جانا پڑے، تو قادر مطلق ہے، نصرت دے۔ نہیں، چونکہ کون تھے یہ لوگ؟ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جانتے ہیں خدا تعالیٰ نے کہا آخرت میں انسان کو وہ ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ اب ان لوگوں نے ترتیب یہ بنائی کہ پروردگار میدان میں آنا ہوگا، ہم میدان میں آئیں گے، کھڑے ہوں گے، اس راستے میں مشکل آئے گی، چوٹ لگے گی، زخم لگے گا، خون بہے گا، اس بہتے ہوئے خون پر، ان مصیبتوں پر ہمیں فراوان صبر عطا فرما۔ اس کے بعد جب ہمارے اوپر مصیبت آئے گی، فقط صبر نہیں چاہیے، مرحلہ صبر سے آگے، ثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو جمع دے، یعنی ہم اپنے زخم کو دیکھ کر، اپنے جسم پہ لگے ہوئے زخموں کو دیکھ کر ہمارے قدم لڑکھڑا نہ جائیں، ہم اپنے برابر میں گرتے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھ کر میدان سے نکل نہ جائیں، ثبت اقدامنا، ثابت قدم رکھنا۔ اور جب ہم اپنے صبر اور ثابت قدم کے سب آگے بڑھیں، اب ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ نصرت فقط تو دے سکتا ہے، ہماری اس کوشش کے نتیجے میں ہمیں نصرت عطا فرما، یہ سنت الہی ہے۔ توجہ ہے عزیزو، تین اسٹیپ سے تو آگے، نصرت کو آخر میں مانگا، چونکہ سنت الہی ہے، کرو گے تو کچھ ملے گا۔ عزیزو، کربلا کا پیغام ثابت قدمی ہے، ثابت قدم ہو جاؤ، صبر ثابت قدمی کے ساتھ جٹ جاؤ، جب ثابت قدم ہو گئے تو کیا ہوگا؟ خدا تعالیٰ کیا کرے گا؟ والذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب فقط اللہ ہے، ثم استقاموا، اس کے بعد استقامت دکھائی، اس پر ڈٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹے، تو پھر کیا کیا خدا نے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، خدا کو اگر ملائکہ کی فوج بھی بھیجنی پڑے گی تو بھیجے گا ان کی مدد کرنے کے لیے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پتا ملائکہ کی فوج بھیجے گا۔ عزیزوں، اگر انسان ثابت قدم ہو جائے تو خدا ملائکہ کو بھیجتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال حزب اللہ لبنان میں جا کر دیکھ لیجیے، حزب اللہ لبنان فقط چند ہزار نوجوانوں کا ایک گروہ ہے، اس کے مقابلے میں کون ہے؟ دنیا کی کہنے کے اعتبار سے، صرف سامان جانے کے لیے نا، دنیا کی چوتھی یا پانچویں بڑی طاقت حزب اللہ کے نوجوانوں کے پاس جب 2006 میں جنگ لڑی۔ اچھا، میں جو حزب اللہ کی بات کرتا ہوں، میں شیعہ کی تو بات کر رہا ہوں نا، کسی اور کی تو بات نہیں کر رہا نا۔ وہاں پر بھی جو آئمہ کو مانا جاتا ہے، تو ان کے امام کتنے؟ 12، میرے اور آپ کے بھی 12 ہی ہیں، معصوم 14، میرے آپ کے بھی 14 معصوم ہیں۔ ماننے کا انداز شاید مختلف ہے، ماننے کا انداز مختلف ہے۔ عزیزو، हिजबुल्लाह की मिसाल इसलिए दी कि आज के दौर में चीज नजर आई कि हिजबुल्लाह की तादाद ग्रोह कितनी हजारों में नौजवान सामने लाखों का लश्कर है, हर तरह का असला, हर तरह के इम्कानात, हेलीकॉप्टर मौजूद, जहाज मौजूद, सारी चीजें मौजूद है। हिजबुल्लाह के नौजवानों ने 2006 में बदतरीन शिकस्त देकर इसराइल को इलाके से बाहर निकाला। किस वजह से? साबित कदमी की वजह से। साबित कदमी कहां से मिली इसको बता के आपकी जहमत को तमाम करूं। हिजबुल्लाह के नौजवानों से जब इस जंग को जीतने के बाद इंटरव्यूज किए गए, अजीजों मैं आपके सामने हकायक बयान कर रहा हूं, उसमें बड़े हुसैनी से बैठ कर जिम्मेदारी है मेरी, हकायक बयान कर रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, तकल्लुफ जुमला नहीं कह रहा। हिजबुल्लाह के नौजवानों से, कौन सा नौजवान जो मैदान जंग में थे, जिन्होंने जंग लड़ी, जिन्होंने शहीद दिए, जिन्होंने सब कुछ किया, इनसे पूछा कि भाई ये बताओ इस जंग के अंदर तुम्हारी वो खुफिया ताकत कौन सी थी जिसने तुम्हें इसराइल जैसी ताकत पर फतह अता की। हिजबुल्लाह का वो नौजवान जो जख्मी हालत में मैदान जंग से पलट कर आ रहा है, कहता है इस जंग में जीतनी जो हमने जीती है, ये जंग हमने इस असलहे और रॉकेट की बुनियाद पर नहीं जीती, इस जंग के अंदर हमारा असलहा ज़ियारत आशुरा था। अमली लोगों की बात बता रहा हूं, अमली लोग आज के दौर में, अमली शिया। कल खैबर अली ने फतह किया था, आज इनके हाथों से यहूदी जो है वो पसपा हो रहे हैं। अमली शिया, हमारी ताकत ये जाहिरी असला नहीं है, हमारी ताकत ज़ियारत आशुरा। क्या मतलब? हमने ज़ियारत आशुरा पढ़ी, हमने साबित कदमी आई, क्योंकि हमने ज़ियारत आशुरा में अली अकबर को देखा। हमने अली अकबर के किरदार को सामने रखा कि जब उसने अपने बाबा से पूछा, बाबा ये कलमा इस दर्जा क्यों पड़ा? कहा बेटा मौत की तरफ जा रहे हैं। क्या बाबा हक पर है? कहा हक पर है। क्या जब हक पर है तो परवा नहीं है, हम मौत पे जाएं या मौत हम पर आ जाए। बस अजीज करबला सुलू के आशुराई साबित कदमी कहां से मिलेगी? हुसैन के दर से, अली अकबर से, कासिम से, आना मोहम्मद से। हज़रत अली अकबर के मसाइल आसान नहीं है। मैं आपके सामने दो तीन बार आयतुल्लाह फातिमी दिया का जिक्र कर चुका हूं। इस दौर में बहुत बड़ी नेमत है खुदा की, मारूफ आरिफ हैं इस दौर के, उनके मसाइल में सुन रहा था शेख मोहम्मद हज़रत अली अकबर के मसाइल पढ़ते वक्त। मसाइल उन्होंने इस तरह से कहा कि देखें, मैंने आज तक हजरत अली अकबर के मसाइल जैसे किताबों में बयान किए गए नहीं पढ़े। आरिफ है बहुत बड़े, कहते हैं मैं पढ़ भी नहीं सकता। इसकी दलील बताए क्या देते हैं? कहते हैं मुझे हुसैन की माँ फातिमा से डर लगता है। कैसा डर लगता है? फातिमा का जिगर बहुत जख्मी है, फातिमा के दिल में बहुत दाग हैं, फातिमा का दिल टुकड़े टुकड़े हुआ हुआ है, और हमें मालूम है, हमारा अकीदा है, जब मजलिस होती है फातिमा आती है। अब अगर मैं उस मजलिस में जहां फातिमा मौजूद हूं, अली अकबर के मसाइल वैसे पढ़ दूं जैसे लिखे गए हैं, मुझे डर लगता है, मुझे नहीं मालूम शहजादी का क्या हाल होगा।
हजरत अली अकबर ने जब कहा इजाजत
حضرت بری نگاہ کر رہی ہے. دیکھیے باپ اپنی اولاد کو مختلف نگاہوں سے مختلف طریقوں سے دیکھتا ہے، کبھی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کبھی امید کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ جو علی اکبر آگے کھڑے ہوئے، حسین نے حسرت کی نگاہ سے دیکھا، یعنی اکبر اس کے بعد مجھے دکھائی نہ دیا. حضرت علی اکبر آئے، اجازت لی، مولا نے اجازت دی. اجازت لینے کے بعد حضرت علی اکبر میدان کی طرف چلے. عزیز و حسین بڑے مضبوط اعصاب کے انسان ہیں، حسین نے کئی جنازے اٹھائے ہیں، زخموں بدن پر زخم ہیں، مگر علی اکبر سے ایک جملہ کہا ہے، یہی حسین کے درد کے لیے کافی ہے. ہم کبھی کبھی حضرت یعقوب کو سوچا کرتے ہیں، کبھی کبھی حضرت یوسف کو سوچا کرتے ہیں، اسے سوچ کے دیکھتے ہیں باپ بیٹے میں کیسی محبت تھی. یعقوب کہاں تھے، یوسف کہاں تھے، مگر یعقوب کی آنکھیں یوسف کے غم میں چلی گئی تھی. حضرت امام حسین نے اپنے یوسف سے کہا، اے میرے بیٹے میدان میں جا تو رہے ہو، مگر دیکھو جتنا ممکن ہو پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا، جتنا ممکن ہو میری جانب رخ کرتے رہنا. علی اکبر یہ تو نہیں جا رہی، میری جان جا رہی ہے. علی اکبر میدان کی طرف گئے. عزیزوں اب تاریخ عجیب امام حسین کا حال بیان کرتی ہے، ایسا حال اب تک امام حسین کا کربلا میں بیان نہیں ہوا. علی اکبر جس جس طرف جاتے ہیں، حسین اس طرف اپنی نگاہ ڈالتے ہیں. علی اکبر دائیں آتے ہیں، حسین دائیں طرف آتے ہیں. علی اکبر بائیں آتے ہیں، حسین بائیں طرف آتے ہیں. علی اکبر کو بعض روایتوں نے بیان کیا، مولا اپنے بچے کے پل کھڑے ہو ہو کے دیکھتے ہیں علی اکبر دکھائی دیا جائے. اللہ اکبر، شاید یہی آسمان نے دیکھا ہو کہ حضرت علی اکبر میدان سے پلٹ کر آئے. آنے کے بعد مگر ایک عجیب جملہ کہا، آنے کے بعد کہتے ہیں بابا پیاس مجھے بھانے دے رہی ہے، بابا پیاس مجھے ہلاک کر رہی ہے، بابا پیاس ہلکا کر رہی ہے. عجیب بات ہے، حسین جیسا امام ہو، سامنے جواب ہو، پانی کا تقاضا کرے، مگر حسین کچھ کر نہ سکے. عجیب تاریخ نے بیان کیا، مولا نے علی اکبر کو نزدیک بلایا، کہا بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو، اس کے بعد تم اپنے نانا کے ہاتھوں سے راب ہوگے. اس کے بعد امام حسین نے امام حسین جناب علی اکبر کو نزدیک بلایا، اپنی زبان علی اکبر کے تحت میں دی. علی اکبر نے فوراً پیچھے ہٹ کر اپنی زبان کھینچ لی، بابا یہ زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. اس کے بعد عزیزو علی اکبر پھر روانہ ہوئے، میدان کارزار میں گئے، دشمنوں سے مقابلہ کیا، مگر ایک آواز کربلا کے صحرا میں بلند ہوئی، السلام علیکم یا ابتا علیکم منی السلام، اے میرے بابا میری جانب سے سلام قبول کیجئے. علی اکبر نے سلام آخر پیش کر دیا، شاید اپنے بابا کو اپنی لاش میں بلانا نہیں چاہتے، لیکن حسین علی اکبر کے بابا ہیں، کس طرح حسین برداشت کرے. ہر کسی کی لاش پر پہنچے تھے، علی اکبر کی لاش پہ نہ جائے. تبھی تو مولا حسین علی اکبر کی لاش پر پہنچے. اب جانے کے بعد دیکھا علی اکبر میں حرکت پڑے ہیں، اپنے آپ کو علی اکبر کی لاش پہ گرایا. تاریخ بیان کرتی ہے، وَضَعَ خَطَّهُ وَلَا